أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل ولا أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم
تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 17ویں رکوع کی آیات نمبر 142 تا 147 کا ترجمہ اس طرح ہے. اب نادان لوگ جلد ہی کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے روگردان کر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے نماز پڑھتے تھے. اے پیغمبر ان سے کہیے مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے بینائی کا راستہ دکھا دیتا ہے, اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا جو اعتدال کے راستے پر چلنے والی ہے تاکہ تم لوگوں کی روش پر گواہ بنو اور رسول تمہاری روش پر گواہ بنے. اے پیغمبر بات یہ ہے کہ جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ قبلے کے تبدیل کرنے پر یہ معلوم کر لے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون ان سے الگ ہو کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. گویا قبلے کی تبدیلی بڑی بھاری تھی مگر ان کے لیے کچھ بھی بھاری نہ تھی جنہوں نے اللہ کی ہدایت پالی تھی, اور اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرتا. بے شک اللہ تو ایسے تمام لوگوں پر مشفق و مہربان ہے. اے پیغمبر آسمان کی طرف تمہارا بار بار دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں, ہم تمہیں تمہاری مرضی کے قبلے کی طرف اسی نماز میں پھیر دیں گے, پس تم مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف اسی وقت اپنا رخ پھیر دو, اور جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو نماز کے وقت اسی کعبے کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو. اور بے شک پہلے سے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے, اس کے باوجود یہ لوگ جو کچھ پکارا کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں. تم ان اہل کتاب کے پاس کتنی ہی نشانیاں پیش کرو وہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں, اور تم بھی تو ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہ بنو گے, بلکہ خود اہل کتاب کے گروہوں میں بعض کے قبلے کو بعض ماننے تیار نہیں, اور اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے اگر تم ان کی خواہشوں پر چلو گے تو بلا شبہ تم ظالموں کے زمرے میں اپنا شمار پاؤ گے. جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح بلا تکلف اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. البتہ ان میں ایک جماعت ہے جو جانتے بوجھتے حق کو چھپاتی ہے. یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ بن جانا. تلاوت کردہ سورۃ البقرہ کے 17 رکوع کی تفسیر اس طرح ہے,
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها
إلى آخره. اب نادان لوگ جلد ہی کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے روگردان کر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے نماز پڑھتے تھے. اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے پہل ہی یہ ظاہر فرما دیا کہ جو لوگ عقل سے محروم ہیں اور اس بات کی حقیقت نہیں پا سکتے کہ کیوں بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ قبلہ قرار دیا گیا ہے, وہ تحویل قبلہ پر بیکار باتیں بنائیں گے. صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 مہینے تک اللہ تعالی کے حکم سے بیت المقدس کو قبلہ ٹھہرا کر نماز ادا فرماتے رہے. یہ دیکھ کر مدینے کے یہودی بہت خوش ہوتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آرزو تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالی کی طرف سے جلد ہی ہو جائے. حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر تھے, اسی لیے اس ملت ابراہیمی کے قبلے کو ہی اپنا قبلہ بھی بنانے کی آپ کو آرزو تھی. اس 16-17 مہینے میں تقریباً 10 مہینے مدینہ طیبہ کے قیام کے ہیں, باقی مکے کے. اولاً سرداران قریش کی مسلسل مخالفت کی وجہ قیام مکہ کے دوران آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تھا. تحویل قبلہ کے حکم سے پہلے اللہ تعالی نے اب یہ آیت نازل فرمائی کہ تحویل قبلہ کے واقعے پر بے وقوف لوگ جو یہود اور مشرکین سے ہیں طرح طرح کی باتیں بنائیں گے, لیکن ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان یہود و مشرکین سے کہہ دو کہ ساری جہتیں اور سمتیں اللہ ہی کی ہیں, مشرق ہو یا مغرب یا کوئی اور جہت و سمت ہو, اللہ تعالیٰ کسی خاص جہت سمت یا مقام میں محدود اور مخیب نہیں. البتہ حالت نماز میں ایک خاص سمت مقرر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست اور بینائی کا راستہ دکھا دیتا ہے. چنانچہ اس نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو کی تکمیل میں بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا.
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا جو اعتدال کے راستے پر چلنے والی ہے تاکہ تم لوگوں کی روش پر گواہ بنو اور رسول تمہاری روش پر گواہ بنے. پھر فرمایا کہ جس طرح وسط زمین کعبے کو اللہ تعالی نے امت محمدیہ کا قبلہ ٹھہرایا اسی طرح اس امت کو اس نے سب امتوں میں معتدل میانہ رو ٹھہرایا ہے. یعنی اس امت کے عقائد و اعمال افراد و تفریق سے پاک و صاف ہیں, بھرپور توازن اور اعتدال والے ہیں. اس امت کی بزرگی اور الوہیت کی شان یہ ہے کہ امت محمدیہ کا خول سند ہے, اس کا عمل دوسروں کے لیے نمونہ ہے اور اس کو دوسری امتوں پر حکم اور شاہد بنایا گیا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دوسرے نبیوں کی امتیں اپنے اپنے نبیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالی کے روبرو جھٹلا دیں گی اور یہ کہیں گی کہ ہم کو کسی نبی نے خدا کا حکم نہیں پہنچایا ورنہ ہم ضرور اس حکم کے موافق چلتے. انبیاء کرام کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو ان کو تیرا حکم پہنچا دیا لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا, اب یہ جھوٹ بولتے ہیں. اگرچہ کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے, اس سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن ان منکر امتوں کو خائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو فرمائے گا کہ تم اپنے بیان کی تائید میں کوئی شہادت پیش کر سکتے ہو, وہ امت محمدیہ کو اپنا گواہ قرار دیں گی. وہ سابقہ امتیں کہیں گی یا اللہ یہ لوگ ہم سے بہت بعد دنیا میں پیدا ہوئے تھے, ان کو ہمارے حال کی کیا خبر ہے؟ امت محمدیہ کے لوگ کہیں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم اتارا تھا اس میں سابقہ انبیاء کرام اور سابقہ امتوں کا تمام تر ذکر ہے, اس واسطے ہم تیرے کلام برحق کے موافق تیرے رسولوں کے سچے ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بیان کی تصدیق کریں گے. اس طرح شہادت پر یہ معاملہ تصفیہ پا جائے گا. صحیح بخاری, ترمذی شریف, مسند امام احمد وغیرہ.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
اے پیغمبر, بات یہ ہے کہ جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ قبلے کے تبدیل کرنے پر یہ معلوم کر لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے اور کون ان سے الگ ہو کر الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اس آیت شریفہ میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو کچھ مدت کے لیے قبلہ مقرر کیے جانے کی مصلحت کو ظاہر فرمایا ہے کہ تمہارا اصل قبلہ تو خانہ کعبہ ہی تھا، مگر کچھ مدت کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے میں ہماری مصلحت یہ تھی کہ ہم لوگوں کو آزمائیں، مخلص اور منافق میں امتیاز ہو جائے اور ظاہر ہو جائے کہ کون سچے دل سے رسول کی اطاعت و پیروی کرتا ہے اور کون تعمیل حکم سے جان چراتا ہے۔ جب کعبے کو قبلہ بنایا گیا تو بعض لوگ جو مسلمان ہوئے تھے منافق بن گئے، سرکشی اختیار کر لی اور کہنے لگے کہ محمد اپنے باپ دادا کے دین کی طرف پھر رجوع ہو گئے ہیں۔ ان منافقین کے برخلاف جو سچے اور پکے مسلمان تھے وہ اللہ اور رسول کی اطاعت پر ثابت قدم رہے، انہی حضرات کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ان کانت لکبیرۃً الا علی الذین ھدی اللہ، یعنی گویا یہ قبلے کی تبدیلی بڑی بھاری بات تھی مگر ان کے لیے کچھ بھی بھاری نہ تھی جو اللہ کی ہدایت پا چکے تھے۔ ترمذی نے حدیث مروی ہے کہ بیت المقدس سے کعبے کی طرف قبلہ بدل جانے سے پہلے جن چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا انتقال ہو گیا تھا، جیسے سعد بن زرارہ اور برا بن معدودہ وغیرہ رضی اللہ عنہم، ان حضرات کی نماز کے قبول ہونے اور افضل ہونے یا نہ ہونے کا ذکر اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوا کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ و رسول جس بات کا حکم دے وہی صراط مستقیم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، اور جس بات سے منع کرے وہی گمراہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تحویل قبلہ سے پہلے تک جو اصحاب کرام رضی اللہ عنہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے وہ بھی ہدایت پر تھے، اور قبلے کی تحویل کے حکم کے بعد سے بھی جو اہل اسلام خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے وہ بھی ہدایت پر ہیں۔ نہ پہلے اصحاب کی نمازیں ضائع ہوئیں اور نہ بعد کے لوگوں کی نمازیں۔ الغرض اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے تحت مسلمان جو بھی عمل کرے وہ رائے گا اور ضائع نہیں ہوتا۔
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔
اے پیغمبر، آسمان کی طرف تمہارا بار بار دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم تمہیں تمہاری مرضی کے قبلے کی طرف اسی نماز میں پھیر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی ہی کے پیرو ہیں، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، لیکن اللہ تعالی کی مصلحت کے تحت چند مہینوں کے لیے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا تھا۔ یہود کو اسی سبب کے اعتراض کا موقع نکل آیا تھا۔ اس قسم کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالی نے حقائق کا اس آیت میں ذکر فرمایا۔ یہود کا یہ محمل اعتراض تھا کہ یہ پیغمبر ہماری مخالفت تو کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لیے قبلے کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے متمنی تھے کہ کاش خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کیا جائے۔ اتنی شوق و تمنا میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی کہ شاید جبرائیل تحویل قبلہ کا حکم لاتے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اسی شوق اور تمنا کا تحویل قبلہ کے تحت ذکر فرمایا ہے اور اس حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ جس بات کی تمہیں تمنا تھی اس سے ہم خوش ہوئے اور اسی کو شریعت کا حکم قرار دیتے ہیں۔ اے حبیب، اب مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف اپنا رخ پھیر لو۔ حدیث شریف ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز با جماعت ادا فرما رہے تھے اور دو رکعت بیت المقدس یعنی مسجد اقصا کی طرف رخ کر کے پڑھ چکے بھی تھے کہ تحویل قبلہ والی یہ آیت نازل ہوئی، اس حکم کے نازل ہوتے ہی حالت نماز ہی میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ کعبے کی طرف رخ پھیر لیا اور ماں باقی دو رکعتیں پوری کی۔ اسی وجہ سے مسجد بنی سلمہ ذو قبلتین یعنی دو قبلے والی مسجد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ تم مشرق و مغرب اور شمال و جنوب جہاں کہیں بھی ہو، نماز کی حالت میں اپنے چہرے کا رخ کعبے کی طرف رکھو، تمہیں تحویل قبلہ کے حکم پر اہل کتاب کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی مذہبی کتابوں تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان کی جو علامات لکھی ہیں ان میں یہ بات بھی ہے کہ اس نبی آخر الزمان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا۔ البتہ چند ماہ کے لیے وہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے رکھیں گے، لیکن ان کے دل جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی اللہ تعالی کی جانب سے ہے اور برحق ہے۔ باخبر رہو، خود ان کی کتابیں اس بات پر گواہ عادل ہیں، لیکن یہ لوگ کفر و انات اور تکبر و حسد کی وجہ سے اسے چھپاتے ہیں، مگر اللہ ہی تو ان کے ان کرتوتوں سے بے خبر نہیں، اس میں شک ہی کیا ہے۔
وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ،
تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کتنی ہی نشانیاں پیش کرو، وہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، اور تم بھی تو ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہ بنو گے۔ اس آیت شریفہ میں اہل کتاب کے کفر اور مخالفت کا بیان ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی آرزو تھی کہ یہودی و عیسائی قبلے کے بارے میں متفق ہو جائیں، لیکن وہ جان بوجھ کر کعبے کے قبلے ہونے کا حق بجانب ہونا ظاہر نہیں کر رہے ہیں اور چھپا رہے ہیں۔ علماء یہود و نصارہ نے تحویل قبلہ پر حجت طلب کی تو اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگرچہ کہ تم ان اہل کتاب کو لا تعداد نشانیاں دکھلا دو، تب بھی وہ تمہاری بات کو قبول کرنے والے اور تمہاری پیروی کرنے والے نہیں۔ ان کی دلی تمنا تو یہ ہے کہ کسی طرح تم کو اپنے قبلے کی طرف پھیر لے۔ قبلے کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تو یہود و نصارہ دونوں ہی متحد تھے، مگر وہ آپس میں خود ایک دوسرے کے قبلے کو بھی نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے بیت المقدس کی مغربی سمت کو قبلہ قرار دے لیا تھا اور عیسائی لوگ بیت المقدس کی مشرقی سمت کو قبلہ ٹھہراتے تھے۔ اے پیغمبر، تمہارے پاس تو اس بارے میں صاف و صریح وحی آ چکی ہے، لہذا اہل کتاب کا تم سے یہ توقع کرنا کہ تم ان کی پیروی کرو گے ان کے لیے نہایت بے عقلی اور ناسمجھی کی بات ہے۔
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس رسول کو ایسا پہچانتے ہیں جس طرح بلا تکلف اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تحویل قبلہ کے متعلق یہود و نصارہ جو جان کر پہچان کر حق بات کو چھپاتے ہیں، اس پر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول کی لائی ہوئی باتوں کی حقانیت کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اہل عرب کا محاورہ ہے، آدمی جس چیز کو یقینی طور پر جانتا پہچانتا ہو اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہ رکھتا ہو، اسے اس طرح کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسا پہچانتا ہے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، شکل و صورت، جائے پیدائش اور صاف و خسائل سب صاف طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اہل کتاب کے چند حق و صداقت کے پرستار علماء جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے انہی کھلی نشانیوں کو دیکھ کر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابی و امی فداہ کو پہچانا اور تصدیق سے مشرف تھے۔ علاوہ ازیں دوسرے لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان تو گئے لیکن حسد و انعاد اور ضد کی وجہ سے حق بات کو ظاہر نہ کر سکے، پھر اپنے رسول اور مسلمانوں کو ثابت قدمی کا حکم دیا کہ تم ہر جس حق کے حق ہونے میں شک نہ کرنا اور اس بارے میں تمہیں کچھ تردد نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ کے 17ویں رکوع کی تلاوت میں ترجمہ و تفسیر مکمل ہوئی۔